इतवार 25 जनवरी के सरबीन के साथ अंबर खैरी का सलाम। अमरीका और भारत के दरमियान सिविल जौहरी समझौते पर अहम पेशरफ्त हो गई। दिल्ली में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने बताया,
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation.
इसकी तफसील सुनेगा आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। अमरीका के सदर बराक ओबामा भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुजाकरात के बाद ऐलान किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदे की राह में हायल इख्तलाफात पर समझौता हो गया है। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, माहौलियात और तजारत के शोबों में ज्यादा तआवुन और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मिलकर काम करने का भी ऐलान किया। दिल्ली से सुहेल हलीम।
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर बराक ओबामा ने कहा कि सिविल जौहरी मुआहदे के इतलाक की राह में ठोस पेशरफ्त हुई है और उन दो इख्तलाफात पर समझौता हुआ है जिनकी वजह से ये मुआहदा अब तक अटका हुआ था। असल तनाजा एक हिंदुस्तानी कानून पर था, जिसके तहत जौहरी हादसात की सूरत में ऑपरेटर के साथ साथ जौहरी बिजली घर फराहम करने वाली कंपनियों को भी मुआवजे की अदायगी का जिम्मेदार बनाया गया था। वजारत खारजा के अहलकारों के मुताबिक मुआवजे की जिम्मेदारी से मुतालिक खदशात को खत्म करने के लिए एक इंश्योरेंस पूल बनाया जाएगा और इस तरह हिंदुस्तानी कानून में तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मौजू है।
पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फौज ने जेट तैयारों से बमबारी की है, जिसमें 35 शिद्दत पसंदों के हलाक होने की इत्तला है। पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दत्ताखेल में आज सुबह शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक मारे जाने वालों में गैर मुल्की शिद्दत पसंद भी शामिल थे। इराक के दारुलहुकूमत बगदाद में होने वाले 2 बम धमाकों में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। ये दोनों बम धमाके शहर के मरकज में वाकई तहरीर स्क्वायर के नजदीक एक मशहूर रेस्टोरेंट में हुए। जापान के वजीर आजम शिंजो एब का कहना है कि उन्हें यकीन है कि दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों के हाथों एक जापानी के कत्ल की वीडियो हकीकी है। सरकारी टीवी पर इंतहाई सदमे की हालत में बात करते हुए मिस्टर एब का कहना था कि हारोना युकावर की हलाकत ने उन्हें बेजबान कर दिया है। उनका कहना था कि अब वो यरगमाल बनाए गए दूसरे शहरी केंजी गोटो की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यूनान के अवाम ने आज मुल्क में होने वाले अहम आम इंतखाबात में अपना हक रायदही इस्तेमाल किया है। तफसील सुनिए हनिया अली से।
यूनान में इन इंतखाबात के नतायज से ये उम्मीद की जा रही है कि यूनान अपनी मईशत को बहरान से निकालने के लिए कर्ज देने वालों से नई शराइत के साथ बातचीत की कोशिश करेगा। मुल्क में कफायत शुआरी के मंसूबों के खिलाफ बाएं बाजू की सरगर्म जमात सिरीजा ने दरख्वास्त की है कि यूनान के बाज कर्जे माफ कर दिए जाएं और कटौती के इकदाम को खत्म किया जाए। जमात के रहनुमा का कहना है कि कर्जा अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन मुल्क के मौजूदा वजीर आजम का कहना है कि कफायत शुआरी से मुतल्लिक लिए गए कारामत साबित हो रहे हैं।
मिस्र में सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस्कंदरिया शहर में मुजाहिरों के दौरान फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया है। ये मुजाहरे 4 साल कबल शुरू होने वाली उस बगावत की याद में निकाले गए जो साबिक सदर हुस्नी मुबारक के माजूली का सबब बने थे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इन मुजाहिरों की कॉल इस्लाम पसंदों ने दी थी। इस मौके पर दारुलहुकूमत काहिरा समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नाइजीरिया के शहर मैदोगरी पर बोको हराम के हमले के बाद फौज और शिद्दत पसंदों के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी है। फौज का कहना है कि इस्लामी शिद्दत पसंदों से लड़ाई में फौजी दस्तों समेत लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हुकाम की जानिब से शहर की तमाम सड़कों को बंद करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुल्क के सदर गुडलक जोनाथन ने इंतखाबी मुहिम के लिए कल ही इस शहर का दौरा किया था और वहां बोको हराम के हमलों को खत्म कराने का वादा किया था। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान सोमालिया के दारुलहुकूमत मोगादेशु पहुंचे हैं, जहां वो तुर्की की जानिब से कई तामीराती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सोमालिया में किसी भी बैन अल-अक़वामी रहनुमा के पहले दौरे की वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लीबिया के इस्लाम पसंद ग्रुप अंसारुल शरिया ने तस्दीक की है कि उनके रहनुमा मोहम्मद अल जहावी का इंतकाल हो गया है। एक बयान में इस्लाम पसंद जमात ने कहा कि हम अपने रहनुमा की मौत पर सोगवार हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई तफसील जारी नहीं की। इत्तला के मुताबिक उनकी मौत हुकूमत के फौजियों से गुज़श्ता अक्टूबर में बिनगाजी में होने वाली जंग में जख्मी होने की वजह से हुई है। और अमरीका के साबिक सदर अब्राहम लिंकन के بالوں کی ایک لٹ ڈیلس میں نیلامی کے دوران $25,000 میں فروخت ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کے قتل ہونے والے صدر ابراہم لنکن کی تقریباً 3,000 اشیاء میں سے ایک چیز تھی، جس سے ابھی تک مجموعی طور پر $800,000 کمائے جا چکے ہیں۔ نیلامی میں رکھی گئی دیگر اشیاء میں ابراہم لنکن کے قاتل جان ولکیز بوتھ کی گرفتاری کا وارنٹ بھی شامل تھا، جو $21,000 سے زیادہ میں فروخت ہوا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیدھا چلتے ہیں اس خبر کی جانب سے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان سول جوہری سمجھوتے پر اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے آج دلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کے بعد اعلان کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سول جوہری معاہدے کی راہ میں حائل اختلافات پر اب سمجھوتا ہو گیا ہے۔ دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر براک اوباما نے کہا کہ سول جوہری معاہدے کے اطلاق کی راہ میں ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے اور ان دو اختلافات پر سمجھوتا ہوا ہے جن کی وجہ سے یہ معاہدہ اب تک اٹکا ہوا تھا۔
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation and we're
وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ اب اس معاہدے پر کمرشل طور پر عمل درآمد کی جا سکے گی۔
6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation.
اصل تنازع ایک ہندوستانی قانون پر تھا جس کے تحت جوہری حادثات کی صورت میں آپریٹر کے ساتھ ساتھ جوہری بجلی گھر فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھی معاوضے کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو بھی جوہری مواد ہندوستان کو کہیں سے بھی حاصل ہوگا، امریکہ کو اسے ٹریک کرنے یا اس پر نگاہ رکھنے کا حق حاصل رہے گا۔ سمجھوتے کی تفصیلات بعد میں وزارت خارجہ کی ایک بریفنگ میں بتائی گئیں۔
Let me underline, we have reached an understanding. The deal is done.
وزارت خارجہ کے اہلکاروں کے مطابق معاوضے کی ذمہ داری سے متعلق خدشات کو ختم کرنے کے لیے ایک انشورنس پول بنایا جائے گا اور اس طرح ہندوستانی قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے۔ لیکن تجزیہ نگاروں کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی کمپنیاں بھی اس بندوبست سے مطمئن ہوں گی یا نہیں۔ دونوں ملکوں نے دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔
Today we also decided to take up our growing defense cooperation to the new level.
لیکن بات چیت میں دوسرا اہم مسئلہ ماحولیات کا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کٹوتی کی اہمیت کو خود سمجھتے ہیں۔
جلوایو پریورتن کے سمبندھ میں سمجھوتا ہوا ہے۔ بھارت ایک سوتنتر دیش ہے، اس پر نہ کسی دیش کا نہ کسی ویکتی کا پریشر کام آتا ہے، لیکن پریشر ہے۔ پریشر اس بات کا ہے کہ ہم بھاوی پیڑھی کو کیسی پرتھوی دینا چاہتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اٹ سیلف ایک بہت بڑا پریشر ہے، گلوبل وارمنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا پریشر ہے۔
صدر اوباما اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نئے دوستانہ تعلقات کی بھی ایک غیر معمولی جھلک پیش کی۔
جہاں تک باتوں کا سوال ہے، پردے میں رہنے دیں، اور میری اور براک کے بیچ میں وہ دوستی بن گئی ہے، اس کھلے پن کے کارن ہم آرام سے فون پہ بات کر لیتے ہیں، ہم آرام سے گپ مار لیتے ہیں، ہنسی مزاق کر لیتے ہیں۔ ان اس کیمسٹری نے مجھ کو اور براک کو تو نکٹ لایا ہی ہے، واشنگٹن اور دلی کو بھی نکٹ لایا ہے، لیکن امریکہ کی جنتا اور ہندوستان کی جنتا کو بھی نکٹ لایا ہے۔
We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. He's right, though we can't tell you everything that we talked about.
اگرچہ سول نیوکلیئر ڈیل پر آج کے اعلان کو بڑی پیش رفت مانا جا رہا ہے، لیکن یہ کہنا شاید ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ہندوستان میں اب امریکی کمپنیاں بے جھجک جوہری بجلی گھر قائم کر سکیں گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
امریکہ اور بھارت کے درمیان سول جوہری معاہدے پر پیش رفت پچھلے 6 سالوں سے اٹکی ہوئی تھی. معاملہ تھا کیا اور اسے اب کیوں سلجھا دیا گیا؟ میں نے اس پر بات کی دلی میں دفاعی امور کے تجزیہ نگار سشانت سرین سے.
جس طرح کا قانون بھارت میں پاس کیا گیا تھا اس کے تحت جو امیدیں لگائی ہوئی تھی بھارت نے نیوکلیئر انرجی کے لیے وہ میرے خیال کبھی اچیو نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ نہ صرف باہر کے لوگ, بھارت کے اندر جو سپلائرز تھے وہ بھی کافی ہچکچا رہے تھے نیوکلیئر پروگرام میں انوالو ہونے کے لیے. کافی حد تک واضح ہو چکا تھا کہ اگر ہم لوگ اٹکے رہے لائبلٹی والے لا کے اوپر تو شاید جو فائدہ ہونا تھا نیوکلیئر ڈیل کا وہ ہمارے کو نہیں مل سکتا. پرابلم صرف یہ تھی جب بی جے پی اپوزیشن میں تھی تو ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس قانون کو پاس کروانے میں. اب کیونکہ وہ پاور میں ہیں تو وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بیسیکلی دے ہیو شارٹ تھمز ان دی فوٹ. اس کو اب بدلنا ان کے لیے ریکوائرمنٹ بھی ہے, مجبوری بھی ہے. بیچ کا ایک راستہ ضرور نکالا گیا ہے کہ کمرشل کنسیڈریشن کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور جو لائبلٹی کے باقی کلوزز تھے ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. جہاں تک امریکہ کا سوال تھا, ابھی ہم نے فائنل پرنٹ تو نہیں دیکھا کہ وہ نہ صرف امریکہ کے اپنے جو پلانٹس تھے ان کی ٹریکنگ کی بات کر رہے تھے, لیکن جو باقی دیشوں کے پلانٹس جنہوں نے لگانے تھے اس پہ بھی وہ ٹریکنگ کی بات ہو رہی تھی, اور وہ کسی بھی حالت میں انڈیا کے لیے منظور کرنا پاسبل نہیں تھا.
یہ پیش رفت ہوئی ہے, اتفاق ہوا ہے, جو دونوں ممالک ہیں ان کے معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے اور معاشی طور پر دونوں ممالک کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اس سے؟
امیڈیٹلی تو اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر کل بھی نیوکلیئر پلانٹ شروع ہوتا ہے بننا تو اس کو بننے میں بھی 5-7 سال لگتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوگی. لیکن جو بہت بڑا فیکٹر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی انویسٹمنٹ ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہے یا پھر جس طرح کے ڈیفینس پروڈکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح کے کانفیڈنس بلڈنگ ہوا ہے جس کے تحت یہ پاسبلٹی ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا شیئر ہو جائے گا بھارت کی ڈیفینس کی مارکیٹ میں, تو میرے خیال اس سے امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا ضرور. بھارت کے لیے ڈیفینس کے جو بہت سارے گیپس تھے وہ پورے ہو جائیں گے. ہم انڈیجینس پروڈکشن کی بات کر رہے تھے, وہ بھی ایٹ لیسٹ کک اسٹارٹ ہوگی. جو بھی اکنامک اس کا بینیفٹ ہوگا ان ڈیلز کا کوئی امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں نہیں ہے, وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک بینیفٹ ہے.
جوہری معاہدے میں جو اب یہ پیش رفت ہوئی ہے تو اس سے یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ خطے میں ایک جوہری عزائم کی ایک نئی دوڑ یا نیوکلیئر ریس دوبارہ شروع ہو جائے گی؟
نیوکلیئر ریس تو پہلے سے ہی شروع ہے,
تیزی آ جائے گی.
تیزی بھی پہلے سے آئی ہوئی ہے, لیکن دیکھیے یہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کی سمجھوتا نہیں ہے, یہ سول نیوکلیئر ڈیل کا سمجھوتا ہے.
بالکل, نیوکلیئر انرجی.
اور اس میں جو سول نیوکلیئر پلانٹس بنیں گے بھارت کے اس میں بہت اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی آئی اے ای اے کی, اور امریکہ کی طرف سے جو بھی پلانٹس لگیں گے اس میں امریکہ کی مانیٹرنگ ہوگی. اس کو جو نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے اس کے ساتھ جوڑنا میرے خیال ٹھیک نہیں ہوگا. جہاں تک نیوکلیئر ریس کا سوال ہے وہ تو اب جو ہم کو ذرائع ابلاغ سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا فاسٹسٹ گوئنگ نیوکلیئر پروگرام آلریڈی ہے, تو وہ تو ریس آلریڈی انڈر وے ہے, تو اس سے یہ کیا اثر انداز ہوگا.
یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت مل کے افغانستان میں کام کریں گے, اس سے کیا مراد ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
یہ تو بڑا واضح ہے کہ بھارت کا بھی اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی آئے, وہ جو 90 کے دشک میں جس طرح کے حالات تھے وہ دوبارہ سے پیدا نہ ہوں, یعنی کہ نہ تو وہاں پر سول وار کی سچویشن ہو اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسی ایکسٹریمسٹ انتہا پسند قوت پاور میں آئے جو سارے خطے کے لیے ایک ڈیسٹیبلائزیشن پھیلائے گی. بیسک انٹرسٹ بھارت کا یہ ہوگا اور امریکہ کا بھی, اور اس کے لیے افغانستان کو فائنینشیل اسسٹنس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. دونوں ملک اس میں بھی افغانستان کی مدد کریں گے اور کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہوں گے. فائنلی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو افغانستان کو سیلف سسٹینیبل پاتھ پر لے کے آ سکیں, کیونکہ بھارت کا اس میں ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے, تو میرے خیال امریکہ یہ مانتا ہے کہ بھارت ایک سٹیبلائزنگ انفلوئنس کی طرح وہاں پر کام کر سکتا ہے.
اچھا سشانت, ایک اور چیز, یہ جو انہوں نے لیگل لائبلٹی کم کرنے کا کہا ہے تو کیا اس سے خطرات نہیں ہوں گے سیفٹی کے حوالے سے؟
لیگل لائبلٹی کم کرنے سے سیفٹی پہ تو شاید اتنا اثر انداز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو قانون تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائبلٹی سرے سے ختم کر دی گئی ہے. لائبلٹی ہوگی, लेकिन जिस तरह का एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव कानून भारत की पार्लियामेंट ने पास किया था उसका और कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलता दुनिया भर में। और बहुत सारे कानून ऐसे हैं दुनिया में जहां पर सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। अब बेहतर ये होता भारत के लिए कि जो अपना लोकल कानून बना रहे थे वो उस इंटरनेशनल रेजीम के साथ कंफॉर्मिटी में होता। यहां पर वो ज्यादा कर दिया और जो भारत के अंदर न्यूक्लियर सप्लायर्स हैं उनमें भी एक हेजिटेंसी थी कि शुड दे पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और नॉट, उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया।
नहीं, क्योंकि नाकदीन या क्रिटिक्स तो ये भी कहेंगे ना कि यूनियन कार्बाइड जैसा कोई हादसा हो और जिम्मेदारी कोई ना ले।
1984 और 2015 में एक तो बहुत फर्क हो गया। जो भोपाल का आपने एग्जाम्पल दिया वो एक बहुत बड़ा रीजन था इस तरह का कानून पास करने के लिए। जब वो ट्रेजेडी हुई जिसमें लगभग 25,000 आदमी मारे गए थे तो उस समय कोई इस तरह का कानून भी नहीं था भारत के अंदर, और जिस तरह की सरकार ने हैंडलिंग की उस सारे मुद्दे की और जिस तरह से कोर्ट्स ने उसको हैंडल किया, बहुत एक छोटी सी कॉम्पनसेशन के ऊपर यूनियन कार्बाइड को रिलीज कर दिया गया, तो उससे बहुत ज्यादा तशवीश थी भारत में कि इस तरह से दोबारा से ना हो। कोई बहुत खौफनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें शायद उसी लेवल की डिस्ट्रक्शन होगी जिस तरह से भोपाल में थी। तो इसको मद्देनजर जरूर रखा गया था, लेकिन फिर हमको ये भी देखना है कि जो इंटरनेशनल रिजीम हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि वही सारे जो खदशात भारत में होंगे एक्सीडेंट को लेकर वो बाकी मुल्कों में भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह का कानून बनाएं जो किसी और के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। ये मुनासिब है कि बीच का रास्ता ढूंढा जाता ताकि वो जो प्रॉमिस था न्यूक्लियर एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का, वो पूरा हो पाए।
ये थे दिल्ली से तज्जिया निगार सुशांत सरीन। अमरीकी सदर बराक ओबामा भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं और आज के उनके भारतीय वजीर आजम के साथ मुजाकरात के बाद उन्होंने ये इत्तला दी है कि अमरीकी सदर ने भारत के उस मुतालबे की हिमायत का ऐलान किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को मुस्तकिल रुकनियत दी जाए। इस सब के तनाजुर में मैंने पाकिस्तान की अब पोजीशन क्या है, पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत क्या रह गई है, इसके बारे में मैंने बात की इस्लामाबाद में सहाफी और तज्जिया निगार जाहिद हुसैन से।
यकीनी तौर पे अमेरिका का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में बहुत बढ़ा है पिछले चंद सालों में। उसकी एक वजह तो है कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो इक्तसादी ताल्लुकात बहुत बढ़े हैं, और उसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका के दरमियान भी बढ़ी है। पैसिफिक रीजन में अमेरिका की पॉलिसी उसका भी नतीजा है, फिर चाइना का असर रसूल बढ़ रहा है उसका भी है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अमेरिका ने डिहाइफिनेट किया हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को, एक जीरो सम गेम नहीं है। पाकिस्तान की अपनी वजूहात है जिसकी वजह से उनकी तशवीश में इजाफा होता है। कयास आरई हो रही है कि बराक ओबामा सदर बनने के बाद 2 दफा हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आए, उसकी अपनी एक सिक्योरिटी की वजूहात भी हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अनइवन रहे हैं, बावजूद इसके कि सितंबर 2001 के बाद से दोनों के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी बने थे, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव हो रहा है। बल्कि 2011 से लेकर 2013 तक एक लिहाज से बिल्कुल ताल्लुकात की नौइयत बहुत ज्यादा तब्दील हो गई थी, उसमें डिक्लाइन भी आया था। अब थोड़ी बहुत जो है सूरत हाल बेहतर हुई,
लेकिन अब भी पाकिस्तान को एक अहम इत्तेहादी नहीं कहा जाता जो एक जमाने में होता था।
लेकिन इत्तेहादी अभी भी है। अब 2013 के बाद से तब्दीली जो आई है उसमें यह है कि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों का बढ़ा है। अफगानिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका की फौजें वहां से अपना कॉम्बैट मिशन खत्म कर रही है, तो मेरे ख्याल ये कि सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक आमांगी पाई जाती है कि आइंदा अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या होगी, लेकिन थोड़ी सी कशीदगी की अभी भी फिजा है।
माजी में ये देखा गया है कि पाकिस्तान को बर्रे-सगीर का हिस्सा कहा जाता था, साउथ एशिया में इसका शुमार होता था, फिर अब एफपैक यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की उमूर, तो ये क्या जाहिर करता है?
देखिए, अमेरिका की सोच में फर्क आया था। वो चाहते थे अपने ताल्लुकात को हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अलहदा करके देखें, तो इसलिए साउथ एशिया को डिहाइफिनेट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तमाम अहमियत अमेरिका के लिए हो गई थी वो अफगानिस्तान के तवस्सुस से हुई थी, जो कि मेरे ख्याल एक पॉलिसी सही नहीं थी। पाकिस्तान की अपनी भी एक अहमियत है, उसकी भी अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, तो वो जो है कामयाब नहीं हुई जो एफ पैक का ब्रैकेट बनाया गया था। एक और अहम वजह जो थी जो कशीदगी کی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں، کہ پاکستان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا گیا ہے، علیحدہ سے ہماری ایک اہمیت ہے. اب وہ بھی ختم ہو گیا، پیک اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ کے لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے کافی حد تک وہ افغانستان کی وجہ سے ہے. لیکن پاکستان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ کنٹری ہے.
آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان ایف پیک کیٹیگرائزیشن سے خوش نہیں تھا، لیکن کتنا قصور ہے پاکستان کے پالیسی سازوں کا کہ پاکستان کی شناخت ایک طرح سے انہوں نے جغرافیائی لحاظ سے نہیں کی کہ ہم جنوبی ایشیا کا حصہ ہیں، بلکہ اسلامی دنیا سے تعلق ملاتے رہے، ایک دوسری شناخت بناتے رہے.
وہ تو الگ مسئلہ آتا ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ ہماری جو ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ ہم کیا ہیں، ابھی بھی پاکستان اس چیز کو حل نہیں کر پایا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہمیشہ ایک اس کی اسٹریٹجک نوعیت رہی ہے وہ افغانستان کے وجہ سے رہی ہے، جو بھی افغانستان
اور چین اور چین کے حوالے سے بھی اہم رہا.
ہاں، چین کے حوالے سے بھی اہم رہا ہے. جہاں تک پاکستان کے اپنی پالیسی کا تعلق ہے تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کی اپنی بہت ساری غلطیاں ہیں، اس کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں رہی ہے. افغانستان کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں گفتگو کے شکار رہے ہیں، ہمیں یہ واضح طور پہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ افغانستان میں کیا صورتحال رہے گی. بہت ہی کلیئر پالیسی افغانستان کے بارے میں نہیں تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ امریکہ کی اسٹریٹجی افغانستان میں کیا ہے. پاکستان کی اپنی جو پالیسی دہشت گردی کے حوالے سے رہی ہے یا ملیٹنسی کے حوالے سے رہی ہے، اس میں بھی کوئی واضح چیز نہیں رہی ہے، وہ بھی ہمارے تعلقات پہ اثر انداز ہوتی رہی ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے صحافی زاہد حسین، جو امریکی صدر براک اوباما کے بھارت کے دورے کے تناظر میں خطے میں پاکستان کے علاقائی اور سیاسی اہمیت اور حیثیت پر بات کر رہے تھے. ادھر پاکستان میں بجلی کی ترسیل کے نظام میں خرابی کے باعث صوبے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بجلی کی جزوی بحالی شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بجلی کے دو ٹاوروں کو دھماکے سے اڑانے کے باعث تقریباً 80% ملک میں سپلائی متاثر ہوا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ اس سے پورے ملک میں بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر ہوا. ملک کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی تھی. اس واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
اچھ اور سبی کے درمیان 220 کے وی کی مین ٹرانسمیشن لائن کے دو ٹاوروں کو گزشتہ شب ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے نوتال میں اڑایا گیا تھا. یہاں این ٹی ڈی سی یعنی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں مین ٹرانسمیشن لائن کے دو ٹاوروں کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا گیا تھا، جن کے پٹنے سے دونوں ٹاور تباہ ہو گئے، جس کے باعث بلوچستان کے 4 اضلاع کے سوا باقی 28 اضلاع تاریکی میں ڈوب گئے. حکام کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. اسلام آباد میں سوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ پانی اور بجلی کے سیکرٹری محمد یونس کا کہنا تھا،
لیکن تقریباً 1 بجے کے قریب ہمیں ادھر کے ایس ایچ او لوکل نے بتایا کہ جی بالکل یہاں پہ دو دھماکے ہوئے اور آپ کے دو ٹاور یہاں سے گر چکے ہیں سسٹم سے. اور اس سے تصدیق کے بعد پھر یہ ہم نے میڈیا کو ریلے کرنا بھی شروع کیا، جس میں ہمارے وزیر صاحب نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی.
ان ٹاوروں کو اڑانے کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم کردم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. ایک ہفتہ قبل بھی اس علاقے کے قریب چتر میں 220 کے وی ٹرانسمیشن لائن کے 3 کمبوں کو دھماک خیز مواد سے اڑایا گیا تھا. بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد تشدد کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ جیکب آباد اور کوئٹہ کے درمیان بلوچستان کو بجلی فراہم کرنے والی مین ٹرانسمیشن لائن کے ٹاوروں کو دھماک خیز مواد سے اڑانے کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ان واقعات سے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بجلی کی فراہمی معطل نہیں ہوئی تھی. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے بیک وقت تمام گریڈ اسٹیشنوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہونے پر حیرت کا اظہار کیا ہے. تاہم سیکرٹری پانی اور بجلی کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں.
تو آپ کو بڑے دنیا میں ایسے واقعات نظر آئیں گے جو کہ ترقیاتی ممالک میں کس طرح ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا رہا ہے، کہ جیسے اٹلی میں ہوا تھا ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن چند سال پہلے، اور یہ چونکہ پورا یورپ ملا ہوا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں کہیں یہ فالٹ ہوا کسی پلانٹ کے اوپر اور پورے اٹلی میں بجلی چلی گئی. اسی طرح کینیڈا میں بھی اس طرح ہوا کہ جب کیلیفورنیا میں کوئی فالٹ ہوا نیوکلیئر پلانٹ پہ تو کینیڈا کی بجلی چلی گئی. تو یہ اس طرح کے ایک کیسکیڈ افیکٹ آتا ہے.
بلوچستان پہلے ہی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید متاثر ہے. نوتال میں دو ٹاوروں کو اڑانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بجلی کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. بلوچستان میں رواں سال کے دوران بجلی کے ٹاوروں کو اڑانے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے، جبکہ گزشتہ سال بجلی کے تنصیبات پر 17 عملے ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں نیشنل گرڈ میں خرابی کے بعد اب بجلی کی جزوی بحالی شروع ہو گئی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کو ملے گی، جہاں پر یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے فضائی حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 35 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کاروائی دتاخیل اور اس کے مضافاتی علاقوں میں کی گئی ہے۔ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق دتاخیل اور اس کے مضافات میں محدود پیمانے پر فضائی حملے کیے گئے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے دورے کے پہلے پریکٹس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم کپتان مصباح الحق نے شاندار سینچری بنا کر ان ناقدین کو بھرپور جواب دے دیا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مصباح الحق انفٹ ہیں اور ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتے۔ لنکن میں نیوزی لینڈ بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے خلاف میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم آخری اوور میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مصباح الحق نے 119 گیندوں پر 107 رنز اسکور کیے جس میں 10 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ عمر اکمل نے 10 چوکوں کی مدد سے 68 رنز بنائے۔ احمد شہزاد نے 37 اور وہاب ریاض نے 30 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد حفیظ 2، صہیب مقصود 15 اور یونس خان صرف 1 رن بنا پائے۔ شاہد آفریدی پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ بورڈ پریزیڈنٹ 11 نے 4 گیندے پہلے 4 وکٹوں کے نقصان پر 314 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ ہینری نکلز اور ٹیم سیفرٹ نے سینچریاں بنا کر اپنی ٹیم کی کامیابی ممکن بنائی۔ احسان عادل نے 2 وکٹیں حاصل کرنے کے لیے 81 رنز دے ڈالے۔ سہیل خان نے 66 اور وہاب ریاض نے 61 رنز دیے۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف ڈنیڈن میں 6ٹا ون ڈے انٹرنیشنل 120 رنز سے جیت کر 7 میچوں کی سیریز 4-1 سے جیت لی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 315 رنز بنائے۔ کین ولیمسن 97 اور راس ٹیلر 96 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ کورے اینڈرسن نے 40 رنز اسکور کیے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم صرف 195 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کمار سنگاکارا نے 81 رنز بنائے۔ اینڈرسن نے 4 وکٹیں حاصل کی اور مین آف دی میچ رہے۔ نمبر 2 سیڈ ماریا شروپووا آسٹریلین اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ انہوں نے چین کی شوائے پینگ کو 6-3 اور 6-0 سے ہرا دیا۔ کوارٹر فائنل میں شروپووا کا مقابلہ یوجنی بوچارٹ سے ہوگا جنہوں نے ایرینا کیمیلیا بیگو کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ عالمی نمبر 3 رافیل نڈال نے بھی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ جاپان کے وزیراعظم نے اس آن لائن ویڈیو کی تصدیق کر دی ہے جس میں اسلامک سٹیٹ یا داعش کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے ایک مغوی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
بھارت کے 3 روزہ دورے پر موجود امریکی صدر براک اوباما نے آج وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کے بعد اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سول جوہری معاہدے کی راہ میں حائل اختلافات پر سمجھوتا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں فوج نے جیٹ طیاروں سے بمباری کی ہے جس میں 35 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق دارالحکومت بغداد میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پارلیمان سے پارلیمان نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے دوران جنیوا کی سڑکوں پر بظاہر عام چہل قدمی اور کی وضاحت طلب کی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے ہاتھوں ایک جاپانی کے قتل کی ویڈیو حقیقی ہے۔ اور مصر میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکندریہ شہر میں مظاہروں کے دوران کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اس آن لائن ویڈیو کی تصدیق کر دی ہے جس میں دولت اسلامیہ کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے ایک مغوی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا۔ مسٹر آبے نے اس قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ان کی تمام تر توجہ کا مرکز دوسرے مغوی کینجی گوٹو کی رہائی کا معاملہ ہے۔ مسٹر گوٹو کی رہائی کے عوض دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے اب اردن کی جیل میں قید ایک عراقی خاتون ساجدہ اشواری کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
یہ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے ہیں جو دولت اسلامیہ کی جاری کردہ اس ویڈیو کی تصدیق کر رہے ہیں جس میں جاپانی مغوی ہارونا یوکاوا کی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے مسٹر آبے نے کہا کہ یہ ویڈیو اشتعال انگیز اور ناقابل قبول ہے۔ مسٹر آبے نے یوکاوا کے قتل پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔
جس تکلیف سے یہ خاندان گزر رہے ہیں اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں اشتعال انگیز اور ناقابل معافی ہیں۔ مجھے اس پر انتہائی غصہ آ رہا ہے اور میں ان کارروائیوں کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر کینجی گوٹو کی رہائی اور اسے کوئی تکلیف نہ دینے کا مطالبہ کرنا چاہوں گا۔
حفاظتی امور پر مشاورت کرنے والے یوکاوا شام میں قید ان دو جاپانی شہریوں میں سے ایک تھے جن کی رہائی کے لیے شدت پسندوں نے تاوان کی رقم مانگی تھی، جس کی مدت جمعے کو ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد قتل کے دعوے سے متعلق ایک اور ویڈیو جاری کی گئی جس میں دوسرے مغوی کینجی کو مبینہ طور پر ہارونا کی لاش کی تصویر پکڑے دکھایا گیا۔ اگرچہ کہ جاپانی مغوی کی ہلاکت کی اطلاع سے متعلق جاری کی گئی اس ویڈیو کے بارے میں ابتدائی طور پر شبہات کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن جاپانی اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحقیق کے بعد ویڈیو کے درست ہونے کی تصدیق کر دی گئی، جس نے جاپانی وزیر اعظم اور قتل ہونے والے مغوی کے خاندان کو انتہائی افسردہ کر دیا۔ یوکاوا کے والد سوچی یوکاوا اپنے بیٹے کی شدت پسندوں کے ہاتھوں ہلاکت پر انتہائی غمزدہ ہیں۔
میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا اور میں دکھ کی شدید جذباتی کیفیت میں ہوں۔ میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں۔ میرے دل کی گہرائی میں اب بھی ایک امید موجود ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کبھی دوبارہ اسے مل پاؤں تو میں بس اسے زور سے گلے لگانا چاہوں گا۔
امریکی صدر باراک اوباما نے بھی جاپانی شہری کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے دوسرے مغوی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادی جاپان کے شانہ بشانہ اس دکھ میں شریک ہے اور اس عزم کو بھی دہراتا ہے کہ ان کا ملک دولت اسلامیہ کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے کے بعد بالآخر اسے شکست دے دے گا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے بھی اس قتل کی مذمت کی ہے۔
یہ سفاکی کی انتہا ہے۔ اس تکلیف کا تصور کرنا بہت مشکل ہے جس سے ہلاک ہونے والے مغوی کا خاندان گزر رہا ہوگا اور جس کرب میں اب دوسرے مغوی کا خاندان مبتلا ہوگا، اور بلا شبہ اس غم کا بھی جس سے اب جاپانی عوام گزر رہے ہوں گے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ اس طرح قتل کیے جانے کی روایت کو ختم کرنے کے لیے ہر انتہا تک جائیں۔
جاپانی مغوی کینجی گوٹو ایک فری لانس فوٹوگرافر ہیں اور قتل ہونے والے یوکووا دستاویزی فلمیں بناتے تھے۔ یہ دونوں اطلاعات کے مطابق فوج کی کانٹریکٹنگ کمپنی بنانے کے لیے شام گئے تھے۔ دولت اسلامیہ نے جاپان سے ان کی رہائی کے عوض $20,00,000 تاوان ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ اتنی ہی رقم تھی جتنی وزیر اعظم شنزو آبے نے اپنے مشرق وسطی کے حالیہ دورے میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے ملکوں کو دینے کا اعلان کیا تھا۔
تفصیل بتا رہی تھی معصومہ ملک۔ اور آئیے اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم، سنیے بات سے بات۔
چھٹے خادم حرمین و شریفین عبداللہ بھی واصل جنت ہو گئے، لیکن اس فراق میں اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ ساتویں بادشاہ سلیمان نے بھی جنت مکانی عبداللہ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جنت مکانی کا وجود صرف عالم اسلام کے لیے نہیں کل عالم کے لیے باعث سکون تھا، اسی لیے برطانیہ سے آسٹریلیا تک متعدد ممالک کے پرچم سرنگو ہیں۔ عالم اسلام تو خیر ان کی مفارقت میں نڈھال ہے ہی، اغیار بھی پچھاڑے کھا رہے ہیں۔ برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلسوں کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے فرانسیسی صدر ہولاندے کے امریکی نائب صدر جو بائیڈن سب اشکبار ہیں۔ براک اوباما بھی بنفس نفیس ریاض پہنچنے والے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کو تو خیر جانے دیجئے، جب جان کیری کہتے ہیں کہ جنت مکانی پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف ایک بہادر اتحادی اور امن کے دائی تھے، جب نیو یارک ٹائمز انہیں اعتدال کی علامت قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جنت مکانی نے نہ صرف شدت پسندی کو لگام دی بلکہ بہت سے دہشت گردوں کے سر بھی قلم کیے، جب آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیاں لگارڈ انہیں خواتین کے حقوق کا مضبوط وکیل قرار دیتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسی یتیم ہو گئی۔ ایسا خراجی عقیدت ان مٹھی بھر عناصر کے منہ پہ زناٹی تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان، عراق اور شام وغیرہ میں فرقہ وارانہ غارت گری کی ایک بڑی وجہ سعودی نظریاتی و مالی معاونت ہے، یا مصر میں اخوان المسلمین کی منتخب حکومت سعودی چیک بک نے برطرف کی، یا بحرین میں سیاسی تبدیلی سعودی ٹینکوں نے روکی، یا یمن کا بحران سعودی پالیسیوں کے طفیل ہے۔ اور جب بس نہیں چلتا تو یہ عناصر مزید اوچھے الزامات پہ اتر آتے ہیں کہ سعودی عرب میں مطلق العلانیت ہے اور بنیادی حقوق کا تصور نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو جرمن چانسلر اینجلا مرکل اپنے تعزیتی بیان میں کاہے کو کہتی کہ شاہ عبداللہ نے ملک کو مرحلہ وار جدیدیت کے راستے پہ ڈالا ہے۔ کور چشموں کو کیوں سجھائی نہیں دیتا کہ جنت مکانی نے ہی سعودی تاریخ میں پہلی بار 10 سال پہلے بلدیاتی انتخابات میں رعایا کو ووٹ کا حق دیا، آپ ہی نے اولمپک گیمز میں خاتون ایتھلیٹ کو جانے کی اجازت دی، آپ نے کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی میں مخلوط تعلیم سے درگزر فرمایا، آپ نے 160 رکنی شورا کونسل میں 30 خواتین کو بھی نشستیں سنبھالنے کا اذن دیا، آپ نے بادشاہ اور ولی عہد کے انتخاب کو جمہوری بنانے کے لیے ایک خاندانی جانشین کاؤنسل قائم کی، آپ نے لگ بھگ 25,000 شہزادوں کو پابند کیا کہ وہ فون کا بل اپنی جیب سے دیں، آپ نے یقینی بنایا کہ اتنے وسیع خاندان کا کوئی فرد کسی ایسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث نہ ہو جو پوری برادری کے لیے کلنک بن جائے۔ یہی سبب ہے کہ اب تک سوائے شاہ فیصل کے قاتل بھتیجے کے کسی سعودی شہزادے کا سر قلم نہیں ہوا۔ لے دے کے چھچورے ناقدوں کو بس یہی یاد رہ جاتا ہے کہ سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں۔ یہ اجازت بھی کبھی کی مل جاتی اگر 1998 میں ملکہ برطانیہ نے اپنی لینڈ روور میں ولی عہد عبداللہ کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے بیلمورل رائل اسٹیٹ کی پگڈنڈیوں پہ خود ڈرائیو نہ کی ہوتی۔ اسی روز جنت مکانی کو اندازہ ہو گیا کہ خواتین کیسی بے پرواہ ڈرائیور ہوتی ہیں۔ اور رہا معاملہ اس بے لگام بلاگر رائف بدوی کو 1,000 کوڑے کی سزا کا، تو ایسے بدتمیز لمڈے کے لیے تو 10,000 کوڑوں کی سزا بھی کم ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے کہ سعودی عرب میں سرکاری نظریے کے خلاف دلیل دینا کفر کے برابر ہے، اور ایسی گھٹی ہوئی سیاسی فضا میں دوسری طرح سے سوچنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں؟ کون کہتا ہے کہ سعودی عرب میں سوچنے اور کہنے کی آزادی نہیں؟ آپ اسرائیل، مغرب، داعش، القاعدہ، اخوان المسلمین اور راوزیوں وغیرہ وغیرہ کو جی بھر کے گالی دے سکتے ہیں، مجال ہے کوئی شرطا چی بول جائے۔ آپ سعودی طرز حکومت کو بھی جتنا چاہیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک بار پھر سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بہرحال شاہی کے رموز بادشاہ جانے یا پھر خدا جانے، ہمیں تو سب ہی اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو سب ہی کا کوچ کرنا برا لگتا ہے۔ بھلے وہ ملکہ وکٹوریا کی وفات پہ اقبال کا 10 بند کا مرثیہ اشک خون ہو کہ ذل الہی عبداللہ کی نا وقت رخصتی پہ ماتم عالم، میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اڑ کے خاک سرے راہ گزار ہو۔
بات سے بات، وسط اللہ خان کا یہ کالم آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی۔ اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ لاڑکانہ سے ممتاز عباسی لکھتے ہیں، میں آپ کا ایک پرانا سامع ہوں، طالب علمی کے زمانے سے آپ کی نشریات سن رہا ہوں، اور اب خود محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو چکا ہوں۔ سدھو بھائی کے زمانے میں میرے خطوط باقاعدگی سے نشر ہوتے تھے اور مجھے پیار سے مونجو دڑو والا سامے کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ میرے پاس آپ کے پرانے پروگرام شیڈیول، ڈائریاں، کیلنڈر اور سٹاف کے گروپ فوٹو قیمتی اور یادگار نشانیوں کے طور پر آج بھی محفوظ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی۔ مجھے بھی دیگر پرانے سامعین کی طرح گزرا ہوا زمانہ یقیناً بہت حسین لگتا ہے اور پرانی آوازیں بھی بہت یاد آتی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ وقت آگے کی طرف رواں ہے اور بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کی نئی آوازوں اور نئے پروگراموں کا بھی بہت قائل ہوں۔ خاص طور پر وسعت اللہ خان کا کالم ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ پچھلے دنوں میں نے تھر کے حالات پر ان کا کالم سنا تو ان کے سیاسی اور سماجی شعور کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت نگاری پر بھی منہ سے بے ساختہ داد نکلی۔
ممتاز عباسی صاحب، بی بی سی اردو سروس کے کارکن دن رات کی محنت کے بعد جو پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، آپ کی جانب سے ان کی پذیرائی ہی ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ اپنی محنت کو سفل ہوتے دیکھ کر کس کا خون سیرو نہیں بڑھ جائے گا؟ آئندہ بھی اپنی رائے سے آگاہ رکھیے۔
گورنمنٹ کالج بنو سے بابو عمر گل لکھتے ہیں، آج کھل کر اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں لکھنے، پڑھنے، بولنے، سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کا جو شعور پیدا ہوا ہے وہ برسوں تک بی بی سی کی اردو سروس کی نشریات سننے کا ثمر ہے۔ آج اپنے وسیع ذخیرہ الفاظ کے باعث میں کسی بھی موضوع پر بلا جھجک گفتگو کر سکتا ہوں، اس لیے سارے گاؤں میں لوگ مجھے بی بی سی بابو کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس موقع پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 3 cheers for BBC۔
ایک پرانے سامع کی حیثیت سے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس طرح کے تعریفی خطوط ہم عموماً نشر نہیں کرتے، لیکن ایک خلوص بھری تحریر ہم سے مسترد بھی نہ ہو سکی اور آپ کے مخلصانہ جذبات کا مختصر طور پہ ہم نے اظہار کر ہی دیا۔
اور اب ملیے دو ایسے پرانے سامعین سے جنہوں نے ہمیں پہلی بار یاد فرمایا ہے۔
اچھا، کون ہیں یہ صاحبان؟
گاؤں کندو خان تھرپارکر سے علی اکبر بلوچ اور علی گل بلوچ لکھتے ہیں، برسوں تک آپ کی آواز سننے کے بعد آج خود اپنی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم جس لگو دک صحرا میں زندگی گزارتے ہیں وہاں دن میں ریت کے ٹیلے اور رات میں گہرے سیاہ آسمان کے علاوہ ہمارا کوئی سنگی ساتھی نہیں۔ بھیانک سناٹے میں بی بی سی اردو کی آواز ایک ہمدرد ساتھی کی طرح ہمارا سہارا بن جاتی ہے۔ تمام ساتھیوں کو سلام دیجیے اور وسعت اللہ خان کو ہمارا ڈبل سلام پہنچائیے۔
یہ نشریاتی سروس آپ کی خدمت کے لیے چل رہی ہے علی گل اور علی اکبر صاحب، آپ کا سلام سب ساتھیوں کو پہنچ گیا۔ اگلے خط میں ہمیں اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بھی ضرور بتائیے۔
اور عارف تھرپارکر کے اسی گاؤں سے ہمیں رضیہ، شازیہ اور نائلہ بلوچ کا ایک مشترکہ خط بھی ملا ہے، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے علاقے میں بچوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی اور چھوٹے بچوں کو بھی والدین سکول بھیجنے کے بجائے کھیتی باڑی کرنے اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان تینوں خواتین نے پوچھا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے جب ہسپتال موجود نہیں تھے اور نہ ہی میڈیکل تعلیم کا کوئی انتظام تھا، کیا اس زمانے میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اور اگر ہوتے تھے تو بغیر ڈاکٹروں کے ان کا علاج کیسے ہوتا تھا؟
رضیہ، شازیہ اور نائلہ، خط لکھنے کا شکریہ۔ دیکھیے، اگر آپ نے صنف نازک سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اسی تھرپارکر میں تعلیم حاصل کر لی ہے اور اس قابل ہو گئی ہیں کہ ہمارے پروگرام سن کر اس پہ تبصرہ بھی کر سکیں اور طبی تاریخ کے بارے میں ہم سے سوالات کر سکیں، تو دیگر افراد ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟
اور ان خواتین نے میڈیسن کی ہسٹری کے بارے میں جو سوال کیا ہے،
جی، اس کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں صحت عامہ کا وہ تصور موجود نہیں تھا جو جدید زمانے کی دین ہے۔ آپ نے تاریخ میں ایسے واقعات ضرور پڑھے ہوں گے کہ تعاون کی وبا پھیلی یا ملیریا کی ہوا چلی تو ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے،
لیکن انفرادی سطح پر وید اور حکیم تو پرانے زمانے میں بھی موجود تھے
اور علم طب جہاں تک ترقی کر چکا تھا اس کے مطابق وہ لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جراثیم کی دریافت طب جدید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس کے بعد طریقہ علاج میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور جن امراض اور وباؤں کو قہر خداوندی کہہ کر خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی، اب ان کے لیے ویکسین تیار کی جاتی ہے۔
اور اسی سلسلے کا ایک آخری خط ہم نے ٹنڈوالا یار سے لیا ہے۔ گوہر کاکے پوٹا لکھتے ہیں، تھرپارکر میں نوزائیدہ بچے غذائی کمی کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ کے یہاں سے کم از کم وسعت اللہ خان نے اپنے کالم میں واویلا تو کیا، لیکن یہاں صوبائی حکام کے کان پر تو جو تک بھی نہیں رینگی۔ بی بی سی کی ٹیم کو فوری طور پر تھر کا دورہ کرنے کے لیے بھیجیے۔ خط کے آخر میں مکتوب نگار پوچھتے ہیں کہ انگریزی سکھانے کا پروگرام دوبارہ کب تک شروع ہوگا؟
کور صاحب، حیدرآباد میں ہمارے نمائندے تھر کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور تازہ ترین حالات سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ انگریزی تدریس کا پروگرام پھر سے شروع کرنے کے لیے کچھ تجاویز غیر غور ہیں، جو ہی کوئی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔
راجہ مختار احمد نے فوجیاں والا ضلع بہاول نگر سے یاد فرمایا ہے اور 16 دسمبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہمارے لیڈروں کی کوتاہ نظری کا نتیجہ تھی، جبکہ دونوں جانب کے عوام آج بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ چیچا وطنی سے افتخار احمد چیما نے اس بات کو سراہا ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیے جانے کے واقعے کی اصل تفصیلات ہماری نشریات میں پیش کی گئیں، اور جو بلوچستان میں سید عبداللہ صاحب نے فرمائش کی ہے کہ داعش نامی اسلامی تنظیم کے بارے میں ایک مکمل معلوماتی پروگرام پیش کیا جائے۔
آپ کی فرمائش نوٹ کر لی گئی ہے سید صاحب۔
سامعین، آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح کو آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو بھی اجازت دیجیے۔
پاکستان میں کسی ٹی وی نیٹ ورک کی واحد خاتون سربراہ ہیں سلطانہ صدیقی، اور ان کے نیٹ ورک ہم ٹی وی کے قیام سے پہلے ہی وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے شعبے میں ایک معروف پروڈیوسر تھیں۔ سلطانہ صدیقی مقبول ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے کی ہدایت کار بھی تھیں، جس سے بالی ووڈ میں اب کام کرنے والے پاکستانی اداکار فواد خان کے کریئر کا آغاز بھی ہوا، اور اب سلطانہ صدیقی بھی فلموں کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی فیفی ہارون نے سلطانہ صدیقی سے اس بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کے ڈرامہ سیریلز کو انڈیا میں شہرت دلانے کے اسباب کیا کچھ ہیں۔ سنیے یہ گفتگو۔
ہاں، یہ ہمیشہ سے رہا کہ انڈیا اپنی چیزیں تو بیچتا رہا، لیکن کبھی جب ہم کہتے تھے کہ بھائی ہماری بھی کچھ چیزیں لے لیں تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ اس وقت تو ہم یہ چیزیں بیچنے آئے ہیں۔ پھر کبھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہیں پولیٹیکلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ شاید اعتراض کریں یا کیا، جس میں مودی کا نام بھی لیا گیا اور یہ بھی ہوا۔ تو میں سوچتی رہی، افسوس تو ہوتا تھا، لیکن پھر کچھ عرصے سے زی والے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ کچھ کریں، یہ لوگ بھی تو ریسرچ بیس آتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ پاکستان سے بھی انہوں نے لیے کچھ ڈرامے، ادھر 20% جو ہے باقیوں سے لیے، ہم سے 80% انہوں نے ڈرامے لیے، اور وہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں ان کے جرنلسٹ نے بہت اچھا لکھا، ریویوز بڑے اچھے آئے، ان کے کرٹکس نے بہت اچھا لکھا، اور جو ان کے آرٹسٹ جس میں کاجول جیسے لوگ جنہوں نے یہ بیان دیے کہ ڈرامہ بنانا ان کو آتا ہے، میرے لیے بڑی پرائڈ کی بات تھی۔ پھر مجھے کہیں سے میسج ملا منیزہ ہاشمی سے کہ شبانہ اعظمی بڑی تعریف کر رہی تھی زندگی گلزار کی، جو وہاں چلا تو ایک دھوم مچ گئی۔
زندگی گلزار ہے،
میں نے کہا وہ میرا کرے گی ڈرامہ، تو میں تو ویسے ہی، اس نے دوسرے دن مجھے بتایا کہ وہ شبانہ بات کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ہاں۔ شبانہ سے میری بات ہوئی، وہ لندن میں تھی، اور جس پیار سے اس نے تعریف کی، دیکھیں تعریف آپ کو عوام جب کرتی ہے اور جاننے والا جب کرتا ہے تو بڑا فرق ہوتا ہے، آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میں جو چاہتی ہوں کہ سوسائٹی میں یہ چیز پہنچے اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو جانکار ہیں۔ اس نے مجھے کہا، جو لفظ تھے، سلطانہ جی آپ نے جو زبان کی چاشنی ہمیں دی ہے بڑے دنوں بعد ملی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کوئی سوچا ہے کہ آپ کوئی ڈرامہ کریں تو میں اس میں کروں؟ میں بالکل کرنا چاہوں گی، آپ کب کرنا چاہیں گی؟ یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی۔ وہ میری نالائکی ہے کہ میں اب تک نہ کر سکی۔ میں نے کہا جب تک کوئی اچھی کہانی نہیں ملتی میں کیسے کروں۔ ایک اور بات، سعودی عرب میں واحد ہم کے ڈرامے ہیں جو عربک میں ڈب ہو کے چلتے ہیں۔
اچھا، جس طرح یہاں ٹرکش ڈرامے چلتے ہیں وہاں ہمارے ڈرامے سعودی عربیہ میں چلتے ہیں۔
ایک دن میں دیکھ رہی تھی سیٹلائٹ پہ، تو میں نے کہا یہ ہم سفر چل رہا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ ہاں ہم نے وہاں دیے ہیں، وہ ڈب کر کے وہ چلاتے ہیں، ملیشیا میں چلتا ہے۔ ہم جو ایک سافٹ امیج پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے سافٹ امیج۔ اور اس قسم کی چیزیں آپ دیں، آپ اپنی اسٹرانگ وومن دکھائیں، آپ اس عورت کو مضبوط دکھائیں، آپ اپنے کلچر کو دکھائیں، وہی سینسیٹیو سبجیکٹ جن کو وہ پتہ نہیں کیا کر کے ساس بہو. میں سوچتی تھی یہ حقیقتیں ہیں لیکن ایک چیز کو آپ کس طرح سے پیش کرتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز صحیح ہے اور کیوں ہوئی کیا نہیں ہوئی. تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک سافٹ امیج پاکستان کا باہر جاتا ہے. ورنہ ہمیں طالبان سے جو یاد کر کے, میں ابھی مراکش گئی تھی, وہ حالانکہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں, اس نے پوچھا کہاں سے ہیں, میں نے کہا پاکستان. او یو مین طالبان, اس نے ذرا مذاق میں کہا. تو خیر کتنی دکھ کی بات ہے جو ایک پتہ نہیں پوائنٹ پوائنٹ سم پرسنٹ لوگ ہیں ہمیں ان سے پہچانا جائے.
سنم سعید کا تو میں نے یہ سنا ہے وہاں انڈیا میں بہت اپریشیٹ کی گئی ہیں, مگر جو فواد کا یہ ابھی جو سکسیسفل سٹوری ہوئی کہ آپ کا ڈرامہ وہاں گیا اور اس کے بعد یہ فلم جو آئی ہے خوبصورت, تو آپ کو تو بہت مطلب ایک سینس آف اچیومنٹ فیل آپ کر رہی ہوں گی.
دیکھیں ہمارے جو دونوں جو بھی لڑکے گئے ہیں وہی تھے جن کو ہم نے انٹروڈیوس ایک طریقے سے کیا, فواد عمران. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جاتے ہیں اور وہاں سکسیسفل اور اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
لوگوں کی زندگی میں ترتیب بالکل ہماری سوٹی ہوتی ہے, پہلے وہ دوسرے کو پسند کرتے ہیں, پھر محبت کرتے ہیں, پھر شادی. اور میں نے تم سے پہلے شادی کی.
ابھی ہم فلموں میں بھی جا رہے ہیں, ہمارا فلم کا ڈپارٹمنٹ بھی کھلا ہے, ہم ایک فلم بنا رہے ہیں بن روئے, اٹس اے بیوٹیفل فلم, آپ دیکھیں گی. کیونکہ ابھی تو ہم نے جتنے ٹاپکس لیے تھے یہاں پاکستان میں وہ تھوڑے سے سیریس تھے, کبھی ایشو بیسڈ. میں فلم کو انٹرٹینمنٹ کا ایک حوالہ دیتی ہوں کہ جو بندہ پیسے دے کے وہاں جاتا ہے تو ذرا خوش ہو کے نہیں.
کیا موضوع ہے اس فلم کا؟
اس کا رومانس ہے, وہی جو ہمارا فوٹے ہے, میں تو یہ کہوں گی رومانس ہے. اس میں مائرہ ہے.
آپ کے سوا میرا کوئی اور نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, آپ میرے سب کچھ ہیں.
اور ہمایوں ہے. اچھا ایک چیز جب میں نے کہا کوئی آئٹم گانا نہیں, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں لیکن تجربہ تو کرنا چاہیے نا, تو میں نے سارے کلچرل بیسڈ گانے رکھے ہیں کہ چاند نکلا ہے, چاند رات ہے, لوگ چوڑیاں پہن رہے ہیں, تو وہ گانا, تو فلاں. میں نے کہا کچھ تو نظر آئے نا ہمارا بھی,
کہ مطلب پاکستان کا کلچر جو ہے وہ آپ چاہ رہی ہیں فلم میں,
اور وہ بھی نیچرل طریقے سے. وہ جھومر ٹیکا لے کے ایک سال سے وہ عورت نہیں بن لگا کے بیٹھے گی جس طرح ادھر انڈیا کے ڈراموں میں ہو جاتا ہے, لیکن وہ غریب سے لے کے امیر تک اس کو ایک گڑیا سجا کے بیٹھتے ہیں جو بیچاری نہ نہاتی ہے نہ دھوتی ہے, بنی بنائی بیٹھی ہوتی ہے, نہ کھانا بھی پکائے گی, تو اسی روپ میں.
تو آپ کی پاکستانی گڑیا جو ہے وہ کچھ الگ سی ہے.
پاکستانی گڑیا وہ ہے جو پاکستانی ہے, جیسی ہے ویسی دکھاتے ہیں, اس کو ہم پینٹیڈ نہیں دکھاتے. ہاں میں فلم میں دکھاؤں گی اگر فلم میں مجھے ضرورت پڑی کہیں پہ, کیونکہ ابھی تو پہلی فلم ہے. گلیمر دکھاؤں گی, مذاق دکھاؤں گی, شاید کبھی چھچورا بھی ہو جائے, ابھی تک تو نہیں. میں فلم کو ایک بالکل الگ سی چیز سوچتی ہوں.
اتنی دلیری سے آپ آگے بڑھی ہیں زندگی میں, یہ حوصلہ آپ کو کہاں سے آیا؟
بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں, ایک تو ان بورن بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کی ایک ہمت ہوتی ہے, اور دوسرا آپ کی فیملی جو ہے جہاں پرورش پاتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. لڑکیوں والا کام زندگی میں پسند نہیں آیا. بھائیوں کے بیچ میں رہ کے میں ایک بھائی تھی کہ اگر بھائی یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. تو اماں ہمیشہ کہتی تھی تم لڑکی ہو, تو میں کہتی تھی نہیں. اب زندگی میں مختلف ٹائم آتے ہیں, شادی ہو گئی, آئی واز ویری ینگ, پہلے دن سے وہ ٹھیک ہو نہیں رہا تھا. اور وہ زمانہ یہ تھا فیفی کہ کچھ ہو جائے لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی سیپریشن ہو یا ڈیورس, یہ سوسائٹی کیا کہے گی. اور تین بچے تھے, خیال تھا لوگوں کا کہ یہ واپس آ جائے گی, میرا خیال تھا کوئی منانے آ جائے گا. اس میں 5-8 سال گزر گئے اور پھر ظاہر یہ بات ختم ہو گئی.
زندگی گلزار ہے کہ جو تھیم ہے کہ دو لوگ کس طرح ملتے ہیں مگر ایک ساتھ رہ نہیں پاتے, یہ کہانی کیا آپ کی کہانی سے ملتی ہے کچھ؟
بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ایک کمپلیکس بچی تھی جس کے باپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا یہ سوچ کے ماں کو کہ تم بیٹیاں جنتی ہو, تو وہ اس خوف سے ہے کہ اگر میں نے بیٹی جنی تو مجھے بھی میں بھی چھوڑی نہ جاؤں سوسائٹی میں. ایک یہ تھی. دوسرا امیر لوگ خود کو سمجھتے ہیں تو اس کے اندر کا ڈر الگ تھا لیکن اوپر کی جو بہادری تھی وہ دکھاتی تھی. شروع میں وہی اپنا پھڈا کرتی تھی کیونکہ وہ ہر مرد کو ایک سا لے رہی تھی.
اس نے مجھے دھوکا دیا, شادی کے تو 10-10 دفعہ ادھر آتا تھا, اب ایک بار بھی نہیں آ سکتا. وہ کیا
اس کی نظروں میں میری کوئی بھی ویلیو نہیں ہے.
اس کے بعد جب اینڈ میں اس کو پتا چلا ہر مرد ایسا نہیں ہے, اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا زندگی گلزار. اور یہ کوئی مجھے میری بھی سٹوری نہیں تھی, لیکن اس کمپلیکس بچیوں کی تھی جن کو دبایا جاتا ہے گھروں میں, اور ان کی صلاحیتوں کو دبایا جاتا ہے. سوسائٹی کے مردوں کے لیے ہوتا ہے کہ خدا را آپ کی بیٹی, بہن, ماں جو بھی ٹیلنٹڈ ہے اس کو انکریج کریں, کیونکہ یہ سوسائٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اور بچیوں سے کہتی ہوں آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, اوروں کی بھی رسپیکٹ کریں, اپنی بھی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. اور ایسی ایسی عورتیں میرے پاس آئی ہیں کہ آپ کا فلاں ڈرامہ دیکھ کے ہم نے گھر میں یہ کیا. کشف جو کیریکٹر بن گیا, جو زندگی گلزار کی, مجھے ایسی ایسی عورتوں نے کہا کہ میری بیٹی کشف بننا چاہتی ہے, میں اپنا پیسہ لگا کے غریب عورتیں اس کو اسی طرح پڑھاؤں گی.
تین بچے اور پھر آپ کی شادی جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے آپ کے شولڈرز پہ. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو شاید یہ انٹرویو سن رہی ہوں گی جن پہ شاید زندگی میں یہ مرحلہ آ چکا ہے, تو کیسے آپ نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھی اور آج یہ مقام ہے آپ کا کہ آپ کے خود کا چینل ہے.
فیفی مجھے چیلنج تھا کہ مجھے لوگوں کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ایک عورت کر سکتی ہے. میں واحد خاتون تھی ٹی وی میں جس نے, لوگ چوری چوری تو دوسری ریکارڈنگ کرتے تھے لیکن پرمیشن نہیں لیتے تھے. میں نے کہا کہ میں پرمیشن کے ساتھ کروں گی کیونکہ میں اپنا نام نہیں کھونا چاہتی. آپ سوچیں ایک سائڈ میں یہ کام کر رہی ہوں, دوسرے سائڈ پہ بچے پڑھ رہے ہیں. تیسرا بیٹا جو دریت وہ اس وقت تھے لمس میں, میں پرائیویٹ اپنے ڈرامے کر کے اور بیچ رہی تھی کبھی ایورنیو کو کبھی اس کو. مجھے مارکیٹنگ نہیں آتی تھی کیونکہ میں تو کریٹو بندہ تھی. تو وہ آیا کہنے کا آدھا پیسہ تو وہاں چاہتا ہے, آپ کیوں نہیں اپنا چینل کھولتی ہیں؟ میں نے کہا اٹس اے بگ جاب, میں نہیں کر سکتی. اس نے کہا 24 گھنٹے تو آپ کام کرتی ہیں اور آئیڈیا دنیا جہان کو دیتی ہیں, پروڈکشن ہاؤس آپ کا ہے. پھر بہرحال اسی طرح سے میں نے چینل کھولا. لیکن اب میں بتاؤں کہ جب میں نے چینل کھولا تو میرے پڑوسی جو ایک دو مجھ سے پہلے نکلے تھے, جو انہوں نے مجھ پر پریشر ڈالے کہ آپ چینل نہ نکالیں, ہم آپ کی پروڈکشن لے لیں گے, پھر مجھ کو بجیا کے تھرو کہلوانا کسی اور کے تھرو کہ کیا تم بھیڑیوں کی جنگل میں ایک عورت کام کرو گی, بیٹے تمہیں کھا جائیں گے. کسی نے کچھ کہا, کوئی خوشبخت کے پاس چلا گیا, کوئی مہتاب کے پاس چلا گیا, جو میری دوستیں تھیں اس کو سمجھاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ کیوں سمجھائیں, وہ اگر ہمت کر کے کھڑی ہو گئی ہے تو آن دا کنٹری ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس قسم کی بہت سی محبت نامے میرے پاس آ گئے. آج ماشاءاللہ سے پاکستان کی یہ ٹاپ 25 جو کمپنیز ہیں جیسے اینگرو وغیرہ اس میں آتی ہے ہماری ود ان 7 ایئرس.
مسالہ کے نام سے کوکنگ چینل آپ نے شروع کیا, یہ عورتیں زیادہ دیکھتی ہیں یا مرد بھی دیکھتے ہیں؟ آپ کے میل شیفس بھی ہیں مگر آپ پہ ایک الزام بھی ہے کہ آپ عورتوں کے لیے ہی ٹی وی جو ہے بناتی ہیں, کیا یہ سچ ہے؟
میرا تو خیال ہے میں نے پاکستان کہ کیا باہر کی دنیا کے مردوں کا ذہنی چینج کر دیا. آپ اس وقت جائیں تو آپ کے بینکرز, بینک کے پریزیڈنٹس, بیوروکریٹس, ڈپلومیٹس جو آپ کے مرد ہیں وہ مجھے جہاں ملتے ہیں مجھے کہتے ہیں سلطانہ کبھی آپ کریں نا, مجھے مچھلی بہت اچھی بنانے آتی ہے. کوئی ڈاکٹرز مجھے یہ کہتے ہیں. یہ اب اس میں لوگ پرائیڈ لینے لگے ہیں, تو یہ جو ہوتا ہے نا سوسائٹی میں چینج, مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے.
پاکستان میں ٹیلی ویژن نیٹورک ہم ٹی وی کی سربراہ سلطانہ صدیقی کا آپ نے انٹرویو سنا. وہ بات کر رہی تھی ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. آج سربین کا اہم موضوع تھا امریکہ اور بھارت کے درمیان سول جوہری معاہدے پر پیش رفت, اور یہی ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی اس وقت بڑی خبر. رخ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا, وہاں آپ کو ملیں گے نیوز اپڈیٹس, تصاویر, تجزیے اور آڈیو ویڈیو رپورٹیں بھی ملیں گی, اور ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام سربین بھی دیکھ سکتے ہیں. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں جیمز لف اور اسلام آباد میں خرم عبید. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے. بھارت کی
بھارت کے تین روزہ دورے پر موجود امریکی صدر باراک اوباما نے آج وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کے بعد اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سول جوہری معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں فوج نے جیٹ طیاروں سے بمباری کی ہے جس میں 35 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. یونان کے آج ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سے امید کی جا رہی ہے کہ یونان اپنی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے قرض دینے والوں سے نئی شرائط کے ساتھ بات چیت کی کوشش کرے گا. نائجیریا کے شہر میدوگوری پر بوکو حرام کے حملے کے بعد فوج اور شدت پسندوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو پہنچے ہیں جہاں وہ ترکی کی جانب سے کئی تعمیراتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے. لیبیا کے اسلام پسند گروپ انصار الشریعہ نے تصدیق کی ہے کہ ان کے رہنما محمد الزہاوی کا انتقال ہو گیا ہے. اور امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کے بالوں کی ایک لٹ فروخت ہو گئی ہے.